بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب، السلام علیکم. غامدی صاحب، نماز کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں مختلف موضوعات پر گفتگو کی. اس میں ہم نے اس کی تاریخ، اس کے مقصد کے حوالے سے بعض چیزوں کو ڈسکس کیا. آج ہم چاہ رہے ہیں کہ نماز کے اذکار کے حوالے سے آپ ہماری کچھ رہنمائی کیجئے گا. نماز کے اذکار کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ آپ نے فرمایا، خاص طور پر سورہ فاتحہ کے حوالے سے، کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس کو نماز میں کسی نے نہیں پڑھا تو گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو یہ اس کی، سورہ فاتحہ کی نماز کے اندر اس قدر اہمیت، یہ اس کی کیا فضیلت ہے، آپ کیا بیان کریں گے اس میں؟
میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصوں میں ہمیں دی ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی چلی آ رہی ہے. ایک حصہ اعمال سے متعلق ہے، اس پر ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں. ایک حصے کا تعلق اذکار سے ہے. اذکار میں اہم ترین ذکر سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کی اہمیت اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو اس سے بھی واضح ہوتی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے. سورہ فاتحہ در حقیقت بعثت محمدی کی دعا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت جو ضرورت پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ دین کا صحیح راستہ واضح ہو جائے. یہود نے دین میں جو بدعت داخل کر دی تھی، جس سرکشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو بگاڑا تھا، اس کی وجہ سے ہر حساس انسان پریشان تھا. اسی طرح نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو منسوخ قرار دے دیا تھا اور ایک نیا دین اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا، اور خاص طور پر توحید جیسے مسئلے میں ایسا ہی بہام پیدا کر دیا تھا کہ آدمی اگر صحیح بات کو جاننا چاہے تو اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. یہ پس منظر ہے جس میں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے گویا انسانیت نے یہ دعا کی ہے کہ پروردگار، تو ہمارا پروردگار ہے، تو سراسر رحمت ہے، تیری شفقت ابدی ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ سیدھا راستہ جس کی یہاں دعا کی گئی ہے، قرآن مجید در حقیقت اسی کا جواب ہے. یعنی سورہ فاتحہ کا قرآن سے بھی یہی تعلق ہے. تو نماز کے یہ دو پہلو، کہ ایک اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور دوسرے قرآن مجید کا ساتھ ملانا ضروری ہے، یہ در حقیقت اس پوری بات کو بیان کر دیتے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے انسانیت نے کی، اور ہم اس دعا کو دہراتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا جو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، یعنی قرآن مجید، اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اور گویا علامتی طور پر یہ بتا دیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا کی گئی تھی، یہ قرآن اس کا جواب ہے. لہذا اب اگر انسانیت کو سیدھا راستہ کہیں سے مل سکتا ہے تو اللہ کی اس کتاب ہی سے مل سکتا ہے. تو دونوں کی اہمیت ہے، لیکن ظاہر ہے سورہ فاتحہ چونکہ دعا ہے، نماز دعا ہے، مناجات ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، ان سارے تقاضوں کو یہ سورہ پورا کر دیتی ہے، اور قرآن مجید کے تعلق کو بھی واضح کرتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی اہمیت غیر معمولی.
اہدنا الصراط المستقیم، یعنی پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس سے مراد قرآن مجید ہے آپ نے جیسے فرمایا؟
جواب میں قرآن نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ وہی سیدھا راستہ،
یعنی اس کے اندر جو شریعت، جو حکمت، جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے اصل میں سیدھا راستہ،
وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے. یعنی انسانیت کو جو اس وقت مشکل درپیش تھی، وہ اس پوری کی پوری سورہ میں بیان ہو گئی ہے. وہ اگر آپ اگلی آیت کو پڑھیں تو واضح ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ راستہ ان لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے جو گمراہ ہو گئے ہیں، نہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا ہے. اس میں اگرچہ کسی کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن صاف اشارہ ہے نصارہ کی طرف اور یہود کی طرف. دونوں کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے خدا کے دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ صورتحال ہے جس میں اس وقت انسانیت گرفتار تھی. تو انسانیت کی دعا ہے، اور اس طرح یہ بعثت محمدی کی دعا بن جاتی ہے. گویا انسانیت نے چاہا کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ان پر صحیح بات واضح کی جائے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا، اس کی زبان پر اپنا کلام جاری کیا، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود.
مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کے دن کا مالک. تو روز جزا کا دن ظاہر ہے کہ ایک دن آنا ہے، اس پہلو سے نماز کیا تربیت کرتی ہے؟
دیکھیے، سورہ فاتحہ میں در حقیقت انسان کے تمام عقائد بیان ہو گئے ہیں. یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ اللہ اس پر کائنات کا پروردگار ہے. یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ انسان کا اس کے ساتھ تعلق شکر گزاری کا ہونا چاہیے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، زندگی کے لوازم عطا فرمائے ہیں، حیات ابدی کی نوید سنائی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، تو اس لحاظ سے انسان کا وہ منم حقیقی ہے، انسان وجود میں اس کے اذن سے آیا ہے، اس کے حکم سے آیا ہے، انسان کی حقیقت اس کا ایک قول، اس کا ایک کلمہ ہے، اور انسان کو اس نے ابدی زندگی بخشی ہے، تو اس کی عین عنایت ہے، اس لیے کہ انسان کا کوئی حق اس پر قائم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے جو تعلق انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے وہ شکر کا تعلق ہے۔ یہ سورہ اس تعلق کو بیان کرتی ہے، پھر یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کے پروردگار کی عمومی صفات کیا ہے، اس کے لیے رحمان اور رحیم کے تصور کو واضح کرتی ہے، اور پھر انسان کو یہ سہارا دیتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، بلکہ جو جزا و سزا کا اور بدلے کا دن آنے والا ہے اس کا بھی تنہا مالک وہی ہوگا، اس میں کسی اور کے لیے کوئی آرائے کلام نہیں ہوگا، اور نہ کسی اور کا سہارا کسی کے کام آ سکتا ہے۔
اچھا، آپ نے پچھلی کسی نشست میں فرمایا تھا کہ اسلام جو ہے اس کا مقصد، اس کا منشا یہ ہے کہ انسان کے لیے آخرت کو مسئلہ بنا دیا جائے، تو انسان کو کے لیے آخرت کو مسئلہ بنا دینا کیا اس کے معنی ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر مان کر جیے۔ اگر دنیا کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے انسان کو مشغول کرتی ہے، یعنی کچھ چیزیں اس میں ضرورت کی حیثیت سے انسان کا ہدف بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ان ضروریات کو پورا کرنے میں اپنی ساری قوت اور اپنی ساری صلاحیت کھپا دیتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تعیشات سے ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو انسان اس پر راضی نہیں ہوا کہ وہ خدا کی زمین پر صرف ضروریات پوری کر لے، اس نے اس سے آگے بڑھ کر اس دنیا کے اندر سے عیش برآمد کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال نے مغرب پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی جو نئی تہذیب ہے اس نے اس دنیا کے عیش کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں دوام تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور صرف ضروریات پر کنایت نہیں کی بلکہ آگے بڑھ کر تعیشات کو اپنا ہدف بنایا ہے۔ یہ جو اس وقت گلوبل وارمنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی انسان نے جب ضرورت سے زیادہ چاہا ہے تو اس کی قیمت بھی اس کو دینی پڑی ہے۔ اتنا الجھ جاتا ہے انسان اس دنیا میں۔ اپنی اگر انفرادی زندگی کہیے تو تہذیبی معاملہ ہے، انفرادی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر آدمی بالکل کولو کے بیل کی طرح اپنی ضروریات کے لیے جتا ہوا ہوتا ہے، وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی تعیشات کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دیتا ہے۔ اس میں وہ خدا فراموش بھی ہوتا ہے، خود فراموش بھی ہوتا ہے۔ اس کو یہ یاد دلانا کہ ایک دن موت آنے والی ہے اور اس موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، یہ چیز ہے کہ جس کو اگر آپ یاد دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اس دنیا میں جیتا ہے، لیکن اس کا اصلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی آخرت کو کسی حال میں کھوٹا نہیں کرنا۔ یہ چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصلی ہدف ہے، اسی لیے ان کا تعارف یہ کرایا جاتا ہے کہ وہ مبشرین و منذرین ہوتے ہیں، یعنی بشارت دینے آتے ہیں، خبردار کرنے آتے ہیں۔ بشارت اس بات کی کہ اگر صحیح راستہ اختیار کرو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے، اور خبردار اس معاملے میں کہ اگر غلط راستہ اختیار کرو گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے جو بہت خوفناک بھی ہو سکتے ہیں۔
اچھا، آخرت کو تو مسئلہ بنا لینا چاہیے، لیکن جس کو روٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس کا روزگار پورا نہیں ہو رہا، بچے اس کے صحت کی ضرورت پوری نہیں ان کی ہو رہی، تعلیم کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے تو حواس پر، اس کے ذہن پر ہر وقت جو ہے وہ یہی چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کیسے، یعنی کیا آپ سجیسٹ کریں گے اس طرح کے بندے کے لیے کہ وہ دعا کرے، مناجات کرے، کیسے آخرت کو اپنا مسئلہ بنائے؟
یہ بات یہ ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ امتحان کر رہے ہیں، یہ امتحان بعض اوقات بڑا سخت ہو جاتا ہے، دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، یہ صبر کا بھی ہوتا ہے، شکر کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کا بندہ جو اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے، اس کو ظاہر ہے اللہ نے صبر کے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے، تو اگر وہ ایک صابر شاکر بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی جدوجہد میں اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی ناکامی بھی ہو رہی ہے تو اللہ اس کی قیامت میں تلافی کر دے گا، تو یہ چیز اس کے لیے ایمان، ازدیاد، آخرت میں جینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ دے تبھی انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آخرت کو یاد رکھنے کے لیے صرف انسان کے ارادے کی صحت کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کا ارادہ درست ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مزدوری کرتے ہوئے بھی آخرت یاد ہوتی ہے، اس کو اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کا بندوبست کرتے ہوئے بھی آخرت یاد ہوتی ہے، پھر وہ انتہائی مشقت میں بھی خدا کو سامنے رکھتا ہے۔ آخرت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نازک سے نازک اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اخلاقی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے۔
ہاں صاحب، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ناظرین، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ امبی صاحب فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن میں جو قرات ہے وہ بآواز بلند ہوتی ہے، جہری ہوتی ہے. کچھ نمازیں ہیں، یعنی دو نمازیں جو باقی ہیں عصر کی اور ظہر کی، ان میں کم آواز میں یا ہم بآواز بلند قرات نہیں کرتے. تو کیا حکمت اس میں ملحوظ رکھی گئی ہے کہ کچھ نمازیں جہری ہیں کچھ سری ہیں؟
انسان ایک جمالیاتی احساس رکھنے والی مخلوق ہے، دن زندگی کے ہنگاموں کی جگہ ہے. اس میں انسان اپنے معاش کی جدوجہد کرتا ہے، اس کے دوران میں آپ نکلتے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس ہنگامے میں تلاوت بلند آواز سے نہیں کی جاتی، آپ اپنے دل میں پڑھ لیتے ہیں. آپ اگر کوئی غزل سننے کی مجلس منعقد کرتے ہیں، شعر و شاعری کی کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مناسب وقت کا انتخاب کرتے ہیں. یہ میں بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ فضا میں اس کا ایک رنگ اور آہنگ نمایاں ہو، آپ اچھی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں. اسی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر غنا ہونا چاہیے. آپ جب اسے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں، جس طریقے سے سیدنا داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زبور کے مضامیر اس طرح پڑھتے تھے کہ پرندے بھی ان کی آواز میں اپنی آواز ملا دیتے تھے. تو قرآن کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے اور صحیح ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو قدیم تمدن میں تو یہ صورت نہیں تھی جو اب پیدا ہو گئی ہے، اس میں فجر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت بڑی خاموشی کا وقت ہوتا تھا. تو اس وجہ سے ان اوقات میں تلاوت بلند آواز سے کرنے کا طریقہ ایک سنت کے طور پر قائم کیا گیا. تو دن کے ہنگاموں میں اور اس طرح کی جو تگا پو کی کیفیت ہوتی ہے، ان میں آپ خاموشی سے قرات کرتے ہیں، اور جو وقت اس کے لیے مناسب ہے کہ جس میں لوگ قرآن سنیں اور قرآن ان کو سنایا جائے، اس میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں.
اچھا، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ غنا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس غنا میں اور ہمارے عمومی غنا میں کیا فرق ہے؟
کوئی فرق نہیں، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، آپ اس کو اللہ کی کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی انسان کی آواز کی تزئین ایک نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں سے. آپ اچھے طریقے سے جب اذان دیتے ہیں، اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے کوئی اچھا کلام پڑھتے ہیں، تو وہ دلوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو اسپاٹ طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر رنگ و آہنگ بھی پیدا کر سکتے ہیں. کلام موضوع جس کو کہا جاتا ہے، وہ آخر انسان کے لیے اتنی دلچسپی کا باعث کیوں بن گیا؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں بات کو بہت مؤثر طریقے سے پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ آج دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت اختیار کر لیتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی اکثر سننے میں آئی ہے کہ جس میں آپ کسی جگہ تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان کا گزر ہوا، تو گیت گاتا ہوا جا رہا تھا، تو آپ نے تھوڑا سا ٹوکا اور اس کو کہا کہ اس کے بجائے تم قرآن کو غنا سے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح جو ہے وہ غنا کے پہلو سے قرآن مجید ہی کو غنا سے پڑھنے کی ہے.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی عام حالات میں جیسے گزرتی ہے، وہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے. تفریحات کا اپنا ایک مقام ہے اور انسان تفریحات کو اپنی فطرت کے لحاظ سے اختیار بھی کرتا ہے. تاہم انسان کے اشتغال کو صحیح رخ پہ موڑنا، یہ تو والدین بھی کرتے ہیں، پیغمبر بھی کرے گا، یہ اچھا معاشرہ بھی کرتا ہے. آپ اپنے بچے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو کہانیوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کی جگہ آپ کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں پڑھتے جو کل آپ کے مستقبل کو سنوارنے کا ذریعہ بن سکے؟ تو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنے کا کام ہی تو پیغمبروں کو کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے ایک نوجوان کا رخ موڑا اس جانب، یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل ہی چھوڑ دو. یعنی اگر تمہیں شوق ہے تو یہ شوق تم اللہ کی کتاب سے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے بڑی اعلیٰ نصیحت ہے.
اچھا، ہم سب یہ بتائیے گا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تمام اوقات میں، تمام پانچوں نمازوں میں، اور جن نمازوں میں جہری ہوتی ہے اس میں جب امام بآواز بلند تلاوت کرتا ہے، مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی وہ اس کو سنیں؟ اس میں یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ وہ خاموشی سننا چاہیے، بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں جی، اس کے ساتھ ساتھ دہرانا چاہیے. تو آپ کا موقف اس پہلو سے کیا ہے؟
جن معاملات کو اللہ کے پیغمبر نے ہم پر چھوڑ دیا ہے، ان میں عقل عام سے کام لینا چاہیے. لہذا عقلی تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے بلند آواز سے، آپ سن رہے ہیں تو خاموش رہیے اور سنیے. آپ کا سننا ہی اس کو پڑھنا ہے، اور اگر امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہے تو آپ کو بھی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت آپ کچھ نہیں سن رہے. قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پڑھا جائے تو آپ اسے سنیں، اگر وہ نہیں پڑھا جا رہا، خاموشی کے ساتھ قرات ہو رہی ہے، تو آپ بھی اللہ کی کتاب پڑھیے، آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ ملانا چاہتے ہیں تو اس کو ملائیے. یہی طریقہ میرے خیال میں عقل عام کے مطابق ہے.
لیکن اس میں یہ جو عظیم الشان اختلاف نظر آتا ہے صرف اسی پہلو سے، تو اس کا پھر کیا سبب ہے؟ کچھ روایتیں ہیں یا لوگوں کا اپنا استدلال ہے؟
میں ان اختلافات کے بارے میں قصوری بات کر چکا ہوں کہ جو حصہ اختیاری ہے یعنی نماز کے جس طرح اعمال کا ایک حصہ لازمی ہے اور ایک حصہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا وہ اختیاری ہے. یہی معاملہ اذکار کا بھی ہے. اذکار میں کچھ لازمی اذکار ہے, لازمی اذکار میں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, قرآن کا ایک حصہ ملانا ہے, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا ہے, اسی طرح مختلف موقعوں پر اللہ اکبر کہنا ہے, جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں, رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمے اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں, نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہر حال میں آدمی کو اختیار کرنے ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اختیاری ہیں. اختیاری چیزوں میں لوگوں کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو حصہ اختیاری ہے, ظاہر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس میں کوئی چیز اختیار کی ہوگی, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات کو یعنی آپ کی اختیاری چیزوں کو جاننے کا شوق ایک فطری شوق ہے. یہ شوق پورا کرنے کے لیے لوگ روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں, روایات کی طرف رجوع کریں گے, اس لیے کہ حضور کی زندگی کے حالات روایاتی سے ملیں گے. اس میں کہیں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ہمارے یہاں ناشائستگی تک پہنچ جاتا ہے. تو اختلاف کو اختلاف رکھنا چاہیے, جس چیز پہ آپ کا اطمینان ہے اسے اختیار کریں.
مولوی صاحب, سورہ فاتحہ کے بارے میں تو آپ نے واضح کر دیا, اس کے بعد جو آمین ہم کہتے ہیں اس پر بھی اختلافات کا ایک انبار ہے, یعنی اس کو بآواز بلند کہنا چاہیے یا دھیمے انداز میں کہنا چاہیے؟
یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے, امام نے دعا کی, آپ نے اس کی دعا سنی, اس کے بعد آپ آمین کہہ دیتے ہیں. بلند آواز سے کہہ دیجئے, خاموشی کے ساتھ کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہنے والوں کو روکا نہیں ہے, خاموشی سے کہنے والوں کو یہ ہدایت نہیں کی کہ ضرور بلند آواز سے کہو. یہ بھی میرے خیال میں بالکل ایک اختیاری معاملہ ہے. بعض وقت طبیعت بلند آواز سے کوئی بات کہنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے, بعض وقت نہیں ہوتی, تو اس کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے. اس میں نہ کوئی لڑنے کی بات ہے نہ کوئی جھگڑنے کی بات ہے. میں بار بار جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لازمی چیزیں جو ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے, اور اختیاری چیزوں کے معاملے میں چونکہ اللہ کے پیغمبری نے اختیار دے دیا ہے, اس اختیار کا احترام کرنا چاہیے. یعنی جو آدمی اپنے اختیار سے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے, جب خدا کے پیغمبر نے اس کو یہ حق دے دیا ہے, تو ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے کہ اس پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جاننے کی کوشش آدمی کرے, اور اس میں جس چیز پر اس کا اطمینان ہو جائے اس کو اختیار کر لے, اپنے دلائل بیان کر کے دوسروں کو اس کی ترغیب دے دے, وہ مطمئن ہو جائیں گے اس کو اختیار کر لیں.
ناظرین, پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اس پروگرام میں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.